بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم او تقويم وقال تبارك وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لجسدك عليك حقا وأنه قال صلى الله عليه وسلم إن أحدا لم يعت بعد اليقين خيرا من العافية صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله تعالى رب العالمين بزرگان محترم عزیز دوستو اور معزز مائیں اور بہنیں گزشتہ ہفتے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انسان کو بہترین مخلوق بنایا اور اس کی بہترین طریقے سے اس کی تخلیق فرمائی. بدن کا ہر عضو اپنی جگہ پر ہے اور بدن کا ہر عضو ایک اندازے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کرنے کے بعد ان نعمتوں کے جو اللہ نے دی ہے اس کی تربیت کے لیے اسباب بھی, چاہے وہ اسباب ظاہری طور پر ہو باطنی طور پر ہو, یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے. اس بدن کے پلنے کا, ان نعمتوں کے بڑھنے کا جن چیزوں کے ساتھ تعلق ہے, اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو اس کے لیے خزانہ بنا دیا اور اسی کے لیے آسمان سے بارش بھی نازل فرمائی. اس کے بعد میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ان نعمتوں کو پر دو چیزیں ہیں, ایک اللہ کا شکر ادا کرنا اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر اسی طرح جانا جس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں عطا فرمائے ہیں. پھر ان نعمتوں کو ان چیزوں میں لگانا جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں, لیکن ان نعمتوں میں اور ان عبادتوں میں ان اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں ہمیں اس کو اسی طرح لگانا ہے کہ ان اعضاء کے حقوق بھی ہم ادا کرنے والے ہوں. اس لیے کہ بدن ایک وقت کام کرنے کے بعد تھک جاتا ہے, آنکھ ایک وقت جاگنے کے بعد اس پر نیند کا غلبہ آتا ہے, کان بہت ساری باتیں سننے کے بعد اس میں سننے کی اتنی طاقت نہیں رہتی, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو پھر سستی محسوس ہونے لگتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ایک حد تک اس سے آپ کام لے سکتے ہیں, اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بدن کے اندر ایک وقت کام کرنے کے بعد تھکان کا مادہ بھی رکھا ہے اور اس تھکان کو اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیند جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی. قرآن کریم میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ النَّوْمَ سُبَاتًا, ہم نے نیند کو آرام کی چیز بنایا. نیند کی قدر ان لوگوں سے ہم پوچھ سکتے ہیں جن کو نیند نہیں آتی, یا وہ نیند لانے کے لیے نیند آور گولیوں کا استعمال کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ نیند بہترین چیز ہے, آرام دینے والی چیز ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے آرام دینے والا بنایا. اس کے بعد یہ بات سمجھو کہ اس نیند کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس نیند کے اندر یا سونے کے اندر بعض کام انسان کو کچھ ایسے کرنے پڑتے ہیں جس کے لیے ستر کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, جیسے لباس اوڑھ کر کپڑے پہن کر انسان ستر پوشی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کے کاموں کو انجام دینے کے لیے رات کو بھی ایک کپڑا بتلایا. رات کو بھی ایک ڈھانکنے کی چیز بتلائے کہ اس کے اندر پوری دنیا سو رہی ہے، پوری دنیا آرام کر رہی ہے، اور اس کو آرام کرنے کے لیے سکون کی ضرورت ہے، تو پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے رات کو نازل کرنے کے بعد اور رات کی نعمت دینے کے بعد یہ ہمیں اتنی بڑی نعمت دی کہ رات کی نعمتوں کے اندر ہم اپنا سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال کہنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدن کی ہر نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی حکم فرمایا کہ ان بدن کا تم پر حق ہے، آنکھ کا تم پر حق ہے، ہاتھ کا تم پر حق ہے، آنکھوں کا تم پر حق ہے، ایک حق اللہ تعالیٰ کا ہے، ایک حق بندوں کا حق ہے۔ اللہ کے اور اس کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد کچھ وقت ان اعضاء کو آرام کا بھی ملنا چاہیے، ناک ہے تو سونا چاہیے اس کو، ہاتھ کو بھی آرام ملنا چاہیے، ورنہ ایک ساتھ انسان کام ہی کرتا رہے گا تو پھر اس کے ہاتھ میں درد ہوگا، چلا ہی کرے گا تو پیر میں درد ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان نعمتوں کو دینے کے بعد ہم پر یہ چیز لازم فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کا حق بھی ہم ادا کریں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بدن کا تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے آنکھوں کا تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری جو جوڑو ہیں اس کا بھی تم پر حق ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان تمام کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اور اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے ایک انسان اپنی زندگی کو گزار کر اس دنیا سے جاتا ہے کہ اللہ بھی راضی ہے، اللہ کے بندے بھی اس سے راضی ہیں۔ تو یاد رکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مقرب بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اسی لیے ہم لوگ چونکہ یا تو افراط میں ہیں یا تفریط میں ہیں، ان بدن کے اعضاء کو حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں یا اس میں سستی ادا کرتے ہیں، تو دونوں چیزوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کو درمیانی طور پر گزارنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بڑی چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے میانہ روی، افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا۔ یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اس دنیا میں ہمیں ضرورت ہے مال کی، اللہ تعالیٰ نے اس مال کے کمانے کے لیے ہاتھ عطا کیے، آنکھیں عطا کی، کان عطا کیے، دل اور دماغ عطا کیا۔ اب اس دنیا کو کیسے کمانا ہے؟ تو اس دنیا کو کمانا حلال کمانا، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم تو کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اے ایمان والو کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ عمل صالح کس وقت ہوگا؟ جب ہماری آمدنیاں پاکیزہ ہوں گی، اور ان پاکیزہ آمدنیوں سے جو لقمے ہم کھائیں گے، جو خوراک ہم کھائیں گے، وہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ دو چیزیں، ایک تو پاکیزہ آمدنی، پاکیزہ انکم، پاکیزہ ارننگ، اور پاکیزہ فوڈ، حلال فوڈ جسے کہتے ہیں۔ صرف حلال نام سے کوئی چیز حلال نہیں ہو جاتی، شریعت نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ حلال ہے، اور شریعت نے جن چیزوں کو حرام کیا وہ حرام ہے، یاد رکھو۔ کوئی آدمی اپنے طور سے کوئی چیز اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتا، میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے کیوں وہ چیز حرام کی جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال فرمایا؟ اور وہ شہد کا شربت تھا جو حلال تھا، لیکن آپ نے اپنے اوپر اس کو حرام کیا تھا۔ تو جب کوئی آدمی، جب کوئی نبی، کوئی رسول اپنی طرف سے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتا، تو دنیا کی کوئی اور طاقت اس حرام چیز کو حلال کر سکتی ہے، نہ حلال چیز کو حرام کر سکتی ہے۔ ان تمام چیزوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدن جو عطا کیا ہے، اور اس بدن کے ذریعے کچھ ہمارے بدن کے حقوق ہیں، پھر کچھ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا حکم دیا کہ ازدواجی زندگی ہو اور بچوں کی زندگی ہو۔ ظاہر بات ہے ازدواجی زندگی کے بعد گھر کے اندر جب عورت ہوگی، بچے ہوں گے، اہل و عیال ہوں گے، تو ان کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے رزق، تو اس رزق کے کمانے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، تو وہ رزق ہم نے کمانا اور کما کر ان چیزوں میں لگانا جن چیزوں کے کھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب کمائی ہماری حلال ہوگی اور اس کمائی کے ذریعے کھانے والا جو فوڈ ہے، جو کھانا ہے، وہ حلال ہوگا، تو وہ آپ کے پیٹ میں جا کر ایک نورانیت پیدا کرے گا، اور وہ نورانیت آپ کو ایمان اور اعمال صالحہ کی طرف اٹھائے گی۔ اسی کو فرمایا یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ عمل صالح کا مدار پاکیزہ کھانوں پر ہے، اور پاکیزہ کھانوں کا مدار پاکیزہ ارننگ پر ہے۔ یہ بات یاد رہے، حرام کمائی ہے آپ کی، لیکن حرام کمائی کے ساتھ آپ نے جو فوڈ خریدا ہے وہ حرام ہے، تو پھر ایسا فوڈ آپ کے پیٹ میں جا کر، یا فوڈ تو حلال ہے لیکن جس کمائی سے آپ نے کھایا ہے وہ حرام ہے، تو ایسا فوڈ اور ایسا کھانا آپ کے پیٹ میں جانے کے بعد وہ بجائے اس کے کہ جہنم کی آگ بنے گا، یا حدیث پاک میں فرمایا کہ جس نے ایک حرام کا لقمہ کھایا اس نے اس کے 40 دن کی عبادتیں وہ رائیگاں ہو جاتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ بھائی اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے بعد ایک چیز یاد رکھو کہ حلال کھانا ہے، حلال کھانوں کے ساتھ ہماری ارننگ بھی حلال ہے، تو یاد رکھو اس کے ساتھ دو لفظ تم بولو گے وہ لفظ اللہ تعالی اپنے یہاں قبول فرمائیں گے، وہ دعاؤں کے کلمات کو اللہ تعالی ہمارے لیے قبول فرما لیں گے، اور دعاؤں کو قبول کر لیں گے۔ دعاؤں کے قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہماری انکم صحیح ہو، ہماری انکم پاکیزہ ہو۔ آج ہم لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور جن کے کپڑے بھی پٹے پھٹے پرانے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر وہ دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے فلاں مسائل کو حل فرما، ہماری دعا کو قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں آگے فرماتے ہیں انا یستجاب دعاؤہم، ان کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ ان کا کھانا حرام ہے، ان کا پینا حرام ہے، ان کے زندگی کے جینے کے جو اسباب ہیں، مٹیریل ہیں، وہ حرام چیزوں کے اور حرام کمائی سے لیے ہیں۔ اللہ تعالی حرام سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنائے۔ یاد رکھو میرے عزیزوں کہ تھوڑا کماتے ہوئے، تھوڑا کھاتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، اس سے ہماری زندگی میں بڑا چین آئے گا۔ حرام کے ساتھ چین کبھی نہیں آئے گا، حرام کے ساتھ انسان کی زندگی ہمیشہ پریشانیوں میں رہے گی، ہمیشہ مصیبتوں میں رہے گی۔ آج ہم گھر کے اندر وہ مصیبتیں دیکھتے ہیں کہ بیوی نافرمان ہے یا بچے نافرمان ہے، یہ تمام چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ارننگ جو ہیں، ہمارے کمانے کے جو اسباب ہیں، ہم نے وہ اختیار کیے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ اس لیے ان چیزوں پر ہم غور کریں۔ بہرحال ہر چیز کا ہم پر حق ہے، تو کچھ حق بدن کے حق ہیں۔ بدن کے حق کے بعد جب ہم کماتے ہیں، ان کمانے کے اندر چونکہ وہ بسا اوقات ہمیں دھیان نہیں رہتا کہ کچھ اچھی کمائی کے ساتھ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس میں شامل ہو جاتی ہیں، تو پھر شریعت نے حکم دیا کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیا کرو، تاکہ اس صدقے کی وجہ سے تمہاری بقیہ ارننگ پاک ہو جائے، یا اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے کہ وہ مال زکات کے نصاب پر پہنچ گیا تو اس کے اندر سے زکات ادا کر دو. جب آپ زکات ادا کر دو گے تو آپ کے پیسوں کا میل جو ہے وہ آپ نے نکال دیا، بقیہ جو پیسے ہیں وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو پاک و صاف فرمائیں گے. زکات کو زکات اسی لیے کہا کہ زکات دینے کی وجہ سے بقیہ مال پاک و صاف ہوتا ہے. تو ایک تو ہم زکات ادا کرتے ہیں جو واجب کے درجے میں، فرض کے درجے میں ہے. کچھ وجوب ہیں ہم پر، جیسے صدقہ فطر ہے یا اگر قربانی کرنا ہے تو یہ وجوب ہیں. اس کے علاوہ نفل صدقے بھی آپ دے سکتے ہیں، تو اپنے مال کا جو حق ہے مال کا بھی حق ادا کرو. آپ کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے منع فرمایا. ایک صحابی تشریف لائے اور آ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مرض الوفات میں ہوں اور میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں دے سکتے. کہا، میں اپنا آدھا مال دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں دے سکتے. پھر اس نے کہا کہ 1/3 مال میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، 1/3 آپ دے سکتے ہیں، لیکن وہاں یہ بھی فرمایا کہ 1/3 زیادہ ہے، 1/3 زیادہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ہم نہ کمانے میں آزاد ہیں نہ خرچ کرنے میں آزاد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے وارثین کو اچھی حالت میں چھوڑ جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ لوگوں کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں. تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں تمہاری اولاد ہے یا تمہارے بچے ہیں یا تمہارے رشتہ دار ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ جب تم اس کو پسند نہیں کرتے تو تمہارے مرنے کے بعد بھی تم یہ چیزیں پسند نہ کرو کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت دی ہیں، تو اس کو صحیح چیزوں میں خرچ کرو، اور اتنا خرچ کرو جتنا حق ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں خرچ کرنے کا دیا ہے. تو بہرحال ایک تو ہے بدن کے حقوق، بدن کے حقوق کے علاوہ باہر کی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، جس پر ہماری زندگی کے گزارنے کا اللہ نے مدار رکھا ہے، اور وہ ہے روزی کمانا یا دوسری چیزیں. چاہے کوئی آدمی اپنی زندگی کو گزار رہا ہے کھیتی کے ذریعے، تجارت کے ذریعے، کام کاج کے ذریعے، تو ان تمام کے اندر اپنے حقوق کو، اپنے فرض حقوق کو. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ خرچ کر ڈالتے ہیں بہت ساری چیزیں، اب گھر میں دیکھو تو بچوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو یہ غلط طریقہ ہے. پہلو بچوں کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، ان تمام کو ادا کرتے ہوئے اگر آپ کے مال سے کچھ بچتا ہے تو آپ کسی غریب کو دے دو، کسی مدرسے میں دے دو، کسی مسجد کے اندر دو، جتنا آپ کی استطاعت ہے. یہ شریعت ہمیں یہ چاہتی ہے، ہر چیز کے اندر اعتدال کو مد نظر رکھنا ہے. افراط اور تفریط سے ہمیں روکا گیا. تو بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بدنوں کے اندر دی ہیں، ان کے حقوق کو ادا کرنا، اور وہ چیزیں جن پر ہماری زندگی کے گزارنے کا مدار ہے، چاہے وہ کھانا پینا ہو یا مال دولت ہو، اس کے اندر سے ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا. آپ لوگ الحمدللہ خرچ کرتے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے، اللہ نے جتنا آپ کو دیا ہے آپ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ لوگ اس ادارے کے لیے بھی جو ہمارا اسلامک سوسائٹی آف ٹورنٹو یا مسجد دار السلام ہے، اس کے لیے بھی الحمدللہ آپ اپنا پورا تعاون کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریباً 6 ملین سے اوپر کا قرض اللہ تعالیٰ نے ادا کروا دیا ہے نئی بلڈنگ کا. اب 6 ملین اور اس کے اوپر جو کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، اور ہر ماہ ہمیں تقریباً $75,000 ہمارے جو کانٹریکٹر ہے اس کو دینا ہے. سب سے پہلی چیز میرے عزیزو، اس کو بڑا مت سمجھو، یہ تو اللہ کرنے والی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابابیل سے کام لے لیا، ورنہ مکہ کے لوگ تو جب ابرہہ لشکر لے کر آیا تو مکہ سے باہر پہاڑیوں پر چلے گئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر, اور جب ابرہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اونٹ کو لے لیے, 100 اونٹ کو جو چر رہے تھے لے لیے, اور حضرت عبد المطلب جب وہ اپنے اونٹوں کو لینے کے لیے آئے ابرہا کے پاس, تو وہ سمجھا وہ اپنے مقام سے اتر کر نیچے بیٹھ گیا, اور حضرت عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ کر کہنے لگا. حضرت عبد المطلب نے ان سے یہ فرمایا کہ بھائی میرے 100 اونٹ دے دو. تو کہا میں تو تمہیں بڑا ذہین سمجھتا تھا, میں تو یہ سمجھتا تھا کہ شاید تم اس لیے آئے ہوں گے کہ تم بیت اللہ کے لیے بات کرنے آئے ہوں گے. تو بڑی عجیب بات فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے, آپ نے فرمایا کہ جو اونٹ ہیں وہ میرے ہیں, جہاں تک بیت اللہ کا سوال ہے بیت اللہ کا مالک اللہ ہے, اور اللہ ہی اس کی حفاظت, سیحمی, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ حضرت عبد المطلب یہ کہہ کر چلے گئے اپنے اونٹوں کو لے کر, پھر ابرہا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابابیل سے کام لے لیا, اور وہ ابابیل کے چونچ کے اندر ایک سنگ گیل بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسے وقت میں میزائل کا کام لیا جبکہ آپ کے میزائل ابھی ادا بھی نہیں, منظر عام پر بھی نہیں آئے تھے. معلوم یہ ہوا کہ بھئی ان کاموں کو پورا کرنے والے اللہ ہیں. تو جو بھی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں اس ادارے کے تحت, اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے بے انتہا آسان فرمائے, آسانی کے ساتھ اس قرض کو بھی ادا کروا دے, اور کنسٹرکشن کا بھی کام عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچ جائے. آپ سبھی حضرات سے تعاون کی اپیل ہے, ہم پوری کمیونٹی سے 3000 بندے ایسے چاہتے ہیں کہ جو 3000 بندے 3000 ڈالر 3 سال کے اندر اس ادارے تک پہنچا دے, ایک چیک میں, دو چیک میں, یا ہر ماہ 100 ڈالر, جو بھی آپ کی استطاعت ہو. آپ اللہ سے دعا بھی کریں, اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے بے انتہا آسان فرمائیں. جو لوگ جن کے پاس گھروں میں کیش پڑے ہوئے ہیں, اگر وہ اپنی رقموں کو مسجد تک پہنچا دیں تو اپنے وقت پر وہ آپ کو مل بھی جائے گی, اور انشاءاللہ اب تک جو بھی لوگ آئے ہیں ان کو وہ رقمیں پہنچا دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کام کو بے انتہا آسان فرماویں. بہت سے لوگ بیمار ہیں, خصوصاً حضرت مولانا مفتی رفیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس وقت ہسپتال میں ہیں, زیر علاج ہیں, اور مفتی تقی صاحب کا بھی میسج تھا, اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیں. اور بھی جتنے بیمار ہیں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں, حق تعالیٰ جل شانہ تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیں. جن کا انتقال ہوا ہے حق تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائیں, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائیں. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما کر اس کو ہمارے لیے, سننے والوں کے لیے, اس ادارے کے لیے صدقہ جاریہ بنا کر اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائیں, اور ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اخلاص کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ تعالی رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرآن انشاءاللہ اتوار کے روز ظہر کی نماز کے بعد 1:20 پر ہوگا, اور درس حدیث 8:25 پر سنڈے کے روز ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.